وإلى صوابه مقربا ولحسن مزيده موجبا والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أمينه وحبيبه وخيرته من خلقه وحافظ سره ومبلغ رسالاته العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى أبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما ابن الزهراء بقية الله وآيته الكبرى واللعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الكريم في الذكر الحكيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين
بزرگان محترم اور برادران عزیز، یہ سورہ انبیاء کی آیت ہے، بالفاظ ظاہری اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے انہیں امام بنایا جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے تھے اور ہم نے ان کی طرف نمازوں کو قائم کرنے، زکوٰۃ دینے اور کار خیر کرنے کی وحی کی۔ سارے کے سارے وہ بندے تھے کہ جو ہماری ہی عبادت کرنے والے تھے۔ اس آیہ کریمہ کے سلسلے سے جس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے وہ معرفت امام ہے، اور اس موضوع پر یہ تیسرا اشرہ ہے جس کی آج پہلی مجلس ہے۔ گزشتہ دو اشروں میں کے پہلے اشرے میں معرفت پر گفتگو ہوئی اور معرفت امام تک گفتگو نہ پہنچ سکی، اور سال گزشتہ معرفت امام کے موضوع پر 10 دن گفتگو ہوئی اور آیہ کریمہ کے چند لفظ بیان ہو سکے، اور اس سال پھر بہتر یہی سمجھا گیا کہ وہی موضوع کہ جو اس آیت کی روشنی میں ناتمام رہ گیا تھا اسے کوشش کی جائے کہ منزل آخر تک پہنچایا جائے۔ اگر آپ کے ذہنوں میں ہو تو سال گزشتہ آیہ کریمہ کے دو لفظوں پر گفتگو ہوئی تھی اور تیسرے لفظ پر ایک ہلکا سا اشارہ کیا گیا تھا. میں نے عرض کیا تھا کہ اس آیہ کریمہ میں امام کی دس صفتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. اس آیہ کریمہ میں جس کو عنوان کلام قرار دیا گیا, ان دس صفتوں میں سے یعنی آیت کا ہر لفظ امام کی کسی صفت کی طرف اشارہ کر رہا ہے, اور ان دس صفتوں میں سے دو صفتوں کی طرف گفتگو ہوئی تھی جو آیت کے شروع کے دو لفظ ہیں. میں صرف اس لیے کہ ذہن آمادہ ہو جائیں اور سال گزشتہ سے بحث مرتبط ہو جائے, اس موضوع کی ضرورت کو آپ کے سامنے دو لفظوں میں بیان کرنا چاہتا ہوں. ہم اور آپ اس کائنات میں جو پیدا کیے گئے ہیں, ہماری زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے خلقت کا. ان جو میں الفاظ آپ کے سامنے گزارش کر رہا ہوں ان دو اشروں میں اس پر تفصیل سے گفتگو ہوئی ہے, آج صرف اشارہ کر کے تاکہ ذہن میں بات مرتبط ہو جائے. ہماری زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد اور کوئی نہ کوئی ہدف ہے جس کے تحت ہمیں پیدا کیا گیا ہے, اس لیے کہ ہم پیدا ہوئے نہیں ہیں, پیدا کیے گئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے اختیار سے اس کائنات میں نہیں آئے, بلکہ کسی نے اپنے اختیار سے ہمیں بھیجا ہے. اور جب کسی نے اپنے اختیار سے ہمیں بھیجا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ بھیجنے والا جسے خالق کہا جاتا ہے اس نے کسی نہ کسی مصلحت کو مد نظر رکھا ہوگا. چونکہ ہم ایسے کو خدا ہی نہیں مانتے جو بغیر مصلحت کے کام انجام دے, لہذا اس خدا کی خدائی کا تقاضا یہ ہے کہ مصلحت ہو اس کے کام میں. تو یہ ہے اور آپ مجھے بہتر جانتے ہیں وہ مصلحت کیا ہے جس کے لیے ہم اور آپ سب پیدا کیے گئے ہیں. جناب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے کہ جو اس مصلحت کو بہت واضح انداز میں بیان کر رہی ہے اور جو ہماری گفتگو کے لیے ربط کی حیثیت رکھتی ہے, وہ کیا ہے کہ خرج الحسین علی اصحابہ فقال, حضرت اپنے اصحاب کے سامنے آئے اور آنے کے بعد فرمایا ان اللہ عز وجل ذکرہ ما خلق العباد الا لیعرفو, کہ وہ اللہ جس کا ذکر جلیل و عزیز ہے اس نے بندوں کو نہیں پیدا کیا مگر یہ کہ بندے اسے پہچانے. یہ وہ حدیث ہے کہ جو انسانوں کی تخلیق کے سبب کو بیان کر رہی ہے. کس کی نظر میں؟ کچھ جناب سرکار سید الشہداء کی نظر میں, جن کا غم منانے کے لیے, جن کی مجلس کرنے کے لیے, جن کی یاد کے صدقے میں اپنے آپ کو باقی رکھنے کے لیے. کیونکہ یہ تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں, میرے نظر میں یہ غلط ہے کہ ہم ان کی یاد کو باقی رکھیں گے, بلکہ ان کی یاد کے صدقے میں ہم باقی رہیں گے. اور یہی وجہ ہے کہ دنیا جتنا چاہ رہی ہے, جتنے پاسبل ذرائع ہو سکتے ہیں, تاریخ تشیع پر آپ دیکھیں ہر ذریعے کو آزمایا گیا ہے ہمارے اوپر. کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے جو ہمارے پسپا کرنے کے لیے آزمایا نہ گیا ہو, لیکن یہ عجب تاریخی معجزہ ہے. دنیا جا کے تاریخ کے دامن میں معجزات دیکھتی ہے, ہم کو اور آپ کو دیکھ کے اسے معجزہ سمجھنا چاہیے. یعنی ہم اور آپ خود ایک زندہ معجزہ ہیں تاریخ کے لیے, کہ جتنا ہمیں پسپا کیا گیا اتنا ہم بلند ہوتے چلے گئے. جتنا ہمیں مٹایا جاتا رہا, بھی آپ اس ظلم کا نام لے جو ہمارے لیے انجام نہیں دیا گیا. تاریخ کے دامن پر اس ظلم کا نام لیجئے کہ جو ہمارے لیے استعمال نہیں کیا گیا. اور اس کے بعد زمین کا وہ حصہ بتائیے جہاں ہم نہیں ہیں. ان دونوں چیزوں کو ملائیے, نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ کوئی ایسا ظلم نہیں رہا جس کو ہمارے خلاف آزمایا نہ گیا ہو, اور زمین کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جہاں ہم نہ ہوں. جب ان دونوں کا آپ ملائیں گے تو از اکول ٹو معجزہ. ان دونوں کا نتیجہ یعنی معجزہ ہے. جس طریقے سے ہم کو مٹایا جاتا رہا اسی طریقے سے ہم بلند ہوتے چلے گئے تاریخ میں آپ جگیے. اور آج بھی اور تاریخ کے صفحے کے ہر مو پر ہر سطر پہ آپ اٹھا کر کے دیکھیں تاریخ میں کسی جگہ ہم نے سر جھکا کے جینا گوارا نہیں کیا, کسی جگہ پر ہم شرمندے تاریخ نہیں ہیں, ہمیشہ سر اٹھا کے جیے ہیں, سر اٹھا کے جی رہے ہیں, اور انشاءاللہ سر اٹھا کے جیتے رہیں گے. اس حالت میں محمد علی ہے کہ نہیں. اب میں پھر اگر اس پر اسی پر گفتگو شروع ہو جائے گی تو میرا موضوع پھر رہ جائے گا. نہ آج آپ دیکھ لیجیے 59 اسلامی ممالک میں کون سا ایسا ملک ہے جو سر اٹھا کے گفتگو کرے باطل کے سامنے. کون سا ایسا ہے کہ جو باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے گفتگو کرے. کس ملک کا پریزیڈنٹ ہے جو جا کر کے یو این او کے اندر اس کے خلاف بول کر کے سامنے سے آ جائے. بات کسی انسان کی نہیں ہے, بات ایک سلسلے کی ہے, بات ایک تاریخ کے تسلسل کی ہے. ہم ہمیشہ اور آج بھی, آج آپ دیکھیے, آپ نے سنا کہ مسٹر پار کے بارے ایک حادثہ ہوا اور پھر انہوں نے ثابت کر دیا کہ تم جیت گئے ہم ہار گئے. شہد آپ کو جملہ یاد نہ, میں نے کہا تھا کئی سال پہلے جملے کو کہ پیغمبر نے مکے میں آ کر کے یہ نہیں کہا تھا کہ آؤ ہم سے مقابلہ کرو, جسے قرآن مجید نے اپنی آیت میں بیان کیا کہ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبده فاتوا بسورۃ من مثلہ. اگر تمہیں کوئی شک ہے اس سلسلے جس کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا تو اس جیسا کوئی سورہ لے آؤ. پیغمبر نے کیا کہا تھا, اگر تمہیں ہمارے بارے میں شک ہے تو ہمارے لیے تو سورہ لے آؤ. پیغمبر کا معجزہ کیا تھا, قرآن مجید. جناب موسیٰ کا معجزہ کیا ہے, یدِ بیضاء اور عصا. جناب عیسیٰ کا معجزہ کیا ہے, مردوں کو زندہ کر دینا, بیمار کو شفا دے دینا مثلا. پیغمبر کا معجزہ کیا ہے, معجزہ کیا ہے, قرآن مجید. قرآن مجید یعنی علم. قرآن مجید کے معنی شمشیر نہیں ہے, قرآن مجید کے معنی نیزہ نہیں ہے, قرآن مجید کے معنی گولی اور بارود اور بم یہ سب چیزیں نہیں ہیں. قرآن مجید یعنی علم. پیغمبر نے اپنی حقانیت کے اعجاز کے طور پر علم کو پیش کیا تھا اور کہا تھا اگر تمہیں ہمارے حق ہونے میں شک ہے تو مجھ جیسا علم لاؤ. دشمن نے نتیجے میں کہیں بدر ہے, کہیں احد ہے, کہیں خیبر ہے, کہیں خندق ہے, کہیں حنین ہے, 80 غزوات ہیں جو پیغمبر کے زمانے میں سامنے آئے. ارے تمہیں کیا ہو گیا ہے, پیغمبر نے کب کہا تھا اگر اگر تمہیں ہماری حقانیت کے بارے میں شک ہے تو آؤ ہم سے برسر پیکار ہو جاؤ. پیغمبر نے تو علم کے جواب میں علم مانگا تھا. دشمن یہی تو کہے گا ہم سمجھتے ہیں کہ پیغمبر نے کیا مانگا ہے. اگر ہم علم کا جواب علم سے دے سکتے ہوتے تو ہمیں تلوار اٹھانے کی ضرورت کیا تھی.
تمام سے تھوڑا تھوڑا سا لگائیے وہاں بہت سے لوگ ہیں. تھوڑا تھوڑا سا لگائیے درمیان جگہ بنا لیجیے جتنی جگہ بنا سکتے ہیں. جو پیچھے جو حضرات پیچھے ان سے تمام سے گٹ کر آگے آ جائیے. جو حضرات پیچھے ان سے تمام سے گٹ کر آگے آ جائیں. یہ بیچ میں جگہ چھوڑ دیجیے آپ آگے بہت جگہ کھا لیے. آپ تھوڑا تھوڑا آگے سے بتائیے. جو پیچھے والے حضرات ہیں وہ آگے آ جائیے. میں نے آج ابھی دو محرم کی رات ہے اور ماشاءاللہ مومنین کا یہ حال ہے. تو آپ حضرات سے سوال تھا کہ شروع میں تھوڑا سمٹ سمٹ کے بیٹھا کریں. جو محمد والے محمد صلی
جواب یہی نہیں دیں گے کہ ہم احمد تو نہیں جو تلوار اٹھا رہے ہیں. ہمیں پتا ہے کہ علم کا جواب علم ہوتا ہے, تلوار نہیں آتی, نیزے نہیں آتے, شمشیریں نہیں آتی. لیکن مجبوری تو یہی ہے کہ ہم اس کا جواب لائیں تو کیسے لائیں. تو پھر مجھے کہنے دیجئے کہ پھر یہ جنگ بدر و جنگ احد نہیں ہے بلکہ کفر اپنی ناکامی کا اعلان کر رہا تھا, ان کی کامیابی کا اعلان کر رہا تھا. آپ نے دیکھا ماہ محرم شروع ہوا تھا کہ جہاں سے علم محمد اور آل محمد بیان ہوگا اور ادھر کفر کو بے چینی شروع ہوئی. کیونکہ اسے پتا ہے کہ علم کے جواب میں علم تو ہم لا نہیں سکتے, لہذا گولیاں ضروری ہیں. وہ اپنی تعریف بیان کر رہے ہیں, یہ اپنی تعریف بیان کر رہے ہیں. محمد اور آل محمد اور اس چیز کو بالکل واضح طریقے سے آپ سمجھیے. یہ چیز بالکل واضح ہے کیونکہ مسئلہ شیعہ سنی کا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے, یہ غلط ہے. مسئلہ شیعہ سنی کا نہیں ہے کیونکہ وہ سنی ہی نہیں ہے جو امام حسین کو نہ مانے. کیونکہ وہ آپ ایسا سنی کو ڈھونڈ کر کے لائیے کائنات میں جو کہے کہ امام حسین کو نہیں مانتے ہیں. اور وہ شیعہ نہیں ہے جو اصحاب پیغمبر کو نہ مانے. ایسا نہ محمد اور آل محمد. کون ہے لوگ اصحاب پیغمبر سے انکار کر دے تو کہاں سے شیعہ رہ جائے گا. ہر شیعہ اصحاب پیغمبر کو مانتا ہے. کوئی بھی ایسا شیعہ آپ کو نہیں ملے گا جو کہے کہ پیغمبر کے صحابی کو نہیں مانتے. پیغمبر کے صحابی کا انکار کرتے کیسے مانتے, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اتنا ہم پیغمبر کے صحابی کو مانتے ہیں. اگر قابل احترام ہو جائے اور پیغمبر گھر کے اندر داخل کر لے تو مجھے پھر فارسی نہیں کہتے, سلمان محمدی. مسئلہ کائنات میں شیعہ و سنی کا نہیں ہے, مسئلہ اسلام و کفر کا ہے. مسئلہ اسلام و کفر کا ہے. اب یہ اور بات ہے کہ کفر تلاش کرتا ہے کہ کس کو پہلے ٹارگیٹ کیا جائے. صلوات ہے محمد اور آل محمد. تو بات یہ ہے ہے اصل میں، بات مسئلہ شیعہ سنی کا نہیں ہے، کیونکہ ہر سنی کون سنی ایسا ہوگا جو امام حسین کے عزاداروں کو آ کر کے گزند پہنچا، سوال ہی پیدا ہوتا. ہم اہل سنت کا مقام اس سے بلند سمجھتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ اکو. ہم نے تو دیکھا ہی ہے، ہم تو ہندوستان کے رہنے والے، سنی تو سنی ہندو ایسے ہوتے ہیں جو عزا کا احترام قائل ہوتے ہیں، عزا کے احترام کے قائل ہوتے ہیں. پوری پوری انجمنیں ہیں جو اہل سنت کی ہیں، پوری پوری انجمنیں ہیں جو اہل حنوت کی ہیں، ابھی باقی ہے. تو مسئلہ شیعہ سنی نہیں ہے، مسئلہ اسلام و کفر کا ہے جو پیغمبر کے زمانے سے چلا آ رہا ہے، اور جب تک دنیا رہے گی یہ مسئلہ اسلام و کفر ہوتا رہے گا. اب یہ اور بات ہے کہ سازش میں جو شکار ہوتے ہیں وہ کسی کا نام مسلمان مسلمان نام ہوتا ہے، کسی کا نام پر شیعہ لگا ہوتا ہے، کسی کے نام پر سنی لگا ہوتا ہے. یہ لیبل بھی وہی لگاتے ہیں، تو یہ لیبل بھی وہی لگاتے ہیں، لیکن ایسی حرکتیں کرنے والے جو مسجدوں میں بم رکھ دے جا کر کے، جو امام بارگاہوں میں بم رکھ دے، ان کو نہ سنی کہا جا سکتا ہے، ان کو شیعہ کہا جا سکتا ہے. یہ مادر ذات کفر ہے اور کفر ہے اور کفر ہے. ایسا نہ محمد عالم پیغمبر نے علم علم سے جواب نہیں مانگا تھا. اگر کوئی تمہیں شک ہے تو لے آؤ، لے آؤ کوئی جواب علم کا. نہیں کہہ سکے، آج بھی ہو رہا ہے جہاں علم کا جواب نہیں مل پاتا ہے، کوئی نہ کوئی سے سازش چل دی جاتی ہے. لیکن میں کہہ رہا تھا کہ تاریخ کے دامن پر ہماری تاریخ کبھی شرمندہ نہیں رہی ہے. ہم جتنا مارا گیا ہے، جتنا سدایا گیا ہے، اتنا ہم بلند ہوتے چلے گئے اور بلند ہوتے رہیں گے. اور یہ صدقہ ہے حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ ہم اس طرح کائنات کے اندر آئے. تو غرض کے حضرت تو جن کی مجلس کے لیے جب جن یہاں سے بات شروع ہوئی تھی، ان کی مجلس کے لیے ہم اور آپ بیٹھے ہیں، کیونکہ ہم اس نظریے کے قائل نہیں ہیں. میں بالکل صاف آپ سے کہہ رہا ہوں، ہم اس نظریے کے قائل نہیں ہیں کہ حضرت کو مانو اور حضرت کی نہ مانو. نہیں نہیں، یہ غلط ہے، یہ سازش ہے. بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ حضرت کو بھی مانو، حضرت کی بھی مانو. ہم اسی حضرت کی مان کر کے پوری تقاریر آپ کے سامنے کر رہے ہیں جو دو سے گزر چکے ہیں آپ کے سامنے. حضرت نے کیا فرمایا، ان اللہ عز و جل ذکرہ ما خلق لبعض الا ليعرفوا. پروردگار عالم جس کا ذکر عزیز و جلیل ہے، اس نے بندوں کو نہیں پیدا کیا مگر یہ کہ بندے اسے پہچانے. یعنی پروردگار عالم نے ہمیں اور آپ کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہم اور آپ اپنے خدا کو پہچانے. اب دیکھیے پھر وقت ختم ہو رہا ہے، لیکن اسی یاد دہانی میں بات رہ جائے گی. ہمیں اور آپ کو اس لیے پیدا کیا گیا کہ ہم اور آپ اپنے پروردگار کو پہچانے، اور اگر ہم نے نہیں پہچانا تو گویا اپنے تخلیق کا مقصد ہم نے پورا نہیں کیا. ایک تو تخلیق کا مقصد نہیں پورا کیا، اور دوسرے امام حسین کی بات پر توجہ نہیں کی. کیونکہ حضرت نے کہا اما خلق العباد الا ليعرفوه، پروردگار عالم نے بندوں کو نہیں پیدا کیا مگر یہ کہ بندے اسے پہچانے. اور اسی حدیث کی روشنی میں آیت کریمہ کے اس لفظ کی وضاحت کی گئی، ما خلق الجن والانس الا ليعبدون کو علماء نے تفسیر کی ليعبدون اي ليعرفون، عبادت کے لیے یعنی معرفت کے لیے. کیوں وہاں فرماتے ہیں فإذا عرفوه جب بندے اسے پہچان لیں گے تو اس کی عبادت کریں گے. کیونکہ معرفت کو عبادت سے اور عبادت کو معرفت سے الگ کیا ہی نہیں جا سکتا. توجہ کیجیے گا، عبادت کو میں جملوں پر وضاحت بات گفتگو کر چکا ہوں، اشارے کر کے آگے بولنا چاہتا ہوں. عبادت کو معرفت سے اور معرفت کو عبادت سے جدا نہیں کیا جا سکتا. اگر کہیں عبادت نہیں ہے اس کے معنی یہ ہے ابھی معرفت نہیں. عبادت یعنی غلامی. میں اصل عبادت کی گفتگو کر رہا ہوں، کسی فعل کی گفتگو نہیں کر رہا، نماز و روزہ و حج و زکات و خمس نہیں. عبادت یعنی غلامی، یعنی انسان معرفت کی اس منزل پر پہنچ جائے. بہت توجہ میرے عزیزوں، انسان معرفت کی اس منزل پر پہنچ جائے کہ اس کے اندر روح ہے عبادت، یعنی روح ہے غلامی پیدا ادا ہو جائے ان شاء اللہ. آیت کا جو آخری لفظ ہے اس کے سلسلے میں اور عرض کروں گا آپ کے سامنے, اسی جگہ سے روکنا چاہتا ہوں. انسان معرفت کی سمجھ نہیں پڑا جائے کہ اس کے اندر روح ہے عبادت پیدا ہو جائے. میں انشاءاللہ جو آنے والے الفاظ ہیں آیت کے زمن میں ادا کروں گا. عزیزو نماز پڑھنا اور ہے, عبادت کرنا اور ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ تو انشاءاللہ بیان کروں گا آپ کے سامنے. ممکن ہے کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو لیکن عبادت نہ کر رہا ہو, ممکن ہے کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو لیکن عبادت نہ کر رہا ہو, یہ کیسے ہے؟ انشاءاللہ بعد میں. تو انسان معرفت کی اس منزل پر آ جائے اس کے اندر روح ہے عبادت پیدا ہو جائے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ ہم اور آپ جس کی مجلس سے بیٹھے ہیں, ہم اور آپ جس کی مجلس سے بیٹھے ہیں, اگر ہم نے اس کی بات کو نہ مانا تو ہمیں کیا کیا؟ بھائی وہ جائیں گے, یزیدیوں تھوڑی کہنے جائیں گے. امام حسین علیہ السلام اپنے ہی چاہنے والوں کے سامنے تو بیان کر رہے ہیں جن پر, جن کے سلسلے میں امام کو یہ توقع ہے کہ یہ ہماری بات مانیں گے. اے میرے عزیزوں, اب ہماری کتنی بڑی ذمہ داری ہو رہی ہے فرشتہ میں بیٹھنے کے بعد. امام فرماتے ہیں اس لیے تاکہ بندے اسے پہچانے, اور جب پہچان لیں گے تو اس کی عبادت کریں گے. اور اس کے بعد میں جو لفظ کی بالکل وضاحت میں کروں گا ان شاء اللہ بعد میں. فَإِذَا عَبَدُوهُ اسْتَغْنَوْا بِعِبَادَتِهِ عَنْ عِبَادَتِ مَا سِوَاهُ, اور جب بندے اس کی عبادت کریں گے تو اس کی عبادت کے ذریعے سے ما سوا اللہ کی عبادت سے بے نیاز ہو جائے گا. اس لیے کہ جو اس کا غلام بن جاتا ہے پھر وہ کسی کا غلام نہیں بنتا. تاریخ اس کی گواہ ہے کہ جو اس کا غلام بن جاتا ہے وہ تاریخ میں کسی کا غلام نہیں بنتا. اور یہ اس کا راز بعد میں انشاءاللہ کے سامنے اور واضح ہوگا. تو میں عرض کر رہا تھا ایک لفظ ابھی تک کہ ہمیں پروردگار عالم نے بلا وجہ نہیں پیدا کیا. ولادت کا مقصد کیا ہے ہماری اور آپ کی؟ معرفت. کس کی معرفت؟ پروردگار عالم کی. پروردگار عالم کی معرفت کے معنی کیا ہیں؟ پہچاننے کے معنی کیا ہیں؟ میں نے وضاحت کی ان کی مجالس میں. معرفت میں کم از کم آپ کسی ہم اس کو پہچانتے ہیں. اس کے معنی کیا ہیں؟ اس کا نام جانتے ہیں, اس کی بندیت جانتے ہیں, جائے ولادت جانتے ہیں, کیا کرتا, یہ سب تو ہوتا ہے پہچان لے لیں. خدا کے سلسلے میں ہم کیا جانتے ہیں؟ کچھ نہیں جانتے. توجہ کیجیے گا, جو ایک نام ہمیں پتا ہے اللہ, یہ بھی کسی نے بتایا ہے, ورنہ ہم خدا کے سلسلے میں کچھ نہیں جانتے. میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں, آپ سمجھ سے بہتر ہے. خدا کے سلسلے میں ہمیں کچھ نہیں پتا, ایک نام پتا ہے اللہ, اس کا ترجمہ گاڈ و خدا و ایشور جس طرح کی چیزیں بھگوان جو بھی ہے, یہ بھی کسی نے بتایا ہے, ہم نہیں جانتے اسے. اور آپ یہ کہیں کہ اس کائنات کا کوئی بنانے والا ہے, یہ معرفت ہے. توجہ دیجیے گا, یہ ایک موضوع سا تصور جو ذہن انسانی میں مخلوقات کو دیکھ کے پیدا ہو اسے خدا کہا جاتا ہے. اور پھر اگر آپ نے تصور کر بھی لیا ذہن میں, توجہ میرا جو جملہ کہہ رہا ہوں, اگر آپ نے تصور یا میں نے تصور ذہن میں کر بھی لیا, یہ پہاڑ کو دیکھو اس کا بنانے والا کتنا بڑا ہوگا, اس گل کو دیکھو, اس پھول کو دیکھو اس کا بنانے والا کتنا لطیف ہوگا, اس کو دیکھو, اگر کوئی تصور ہم نے ذہن میں کر بھی لیا تو کیا ہوگا؟ کلما توہمتموہ بأوہامکم من ذات اللہ او تصورتموہ او تخیلتموہ فہو مخلوق لکم مردود علیکم. باتوں کو عربی جانتے ہیں کہ اگر تم نے کوئی توہم کر بھی لیا اللہ کی ذات کے بارے میں, کوئی خیال بھی کر لیا, کوئی تصور بھی اس کا کر لیا, تو یہ تمہارے ذہن کی مخلوق ہے, خدا نہیں ہے. اگر کوئی ذہن میں خدا کو سوچ بھی لے تو جو سوچا ہے وہ خدا کہاں ہے؟ کیونکہ جو سوچا گیا ہے وہ تو ہمارے ذہن کی مخلوق ہے, اور جو مخلوق ہو اسے خدا نہیں کہا جاتا. توجہ کریں گے آپ, اب دیکھ رہے ہیں کتنا عجیب مور ہے انسان کی فکر کا, اور آپ کا سناٹا بتا رہا ہے کہ آپ سن رہے ہیں. Thank you. ایسا ہی مجمع میں سناٹا چھایا تھا جس وقت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے جملہ کہا. کیوں کہہ رہا ہوں؟ سوال بتا رہا ہے. ایک شخص بھی سے اٹھا کہتا یبنا رسول اللہ بے ابی انت و امی اللہ رے طرز گفتگو. اے رسول خدا کے بیٹے ہمارے ماں باپ آپ پر پیدا. کیا کہا؟ فما معرفت اللہ, اللہ کی معرفت کیا ہے؟ توجہ میرے عزیزو, اللہ کی معرفت کیا ہے؟ امام حسین کے ساتھ بیٹھا ہے اور اسے اللہ کی معرفت نہیں پتا. ہم اور آپ بگڑ جاتے کیسے سوال کر رہے ہیں؟ تجھے خدا کی معرفت کے بارے میں خدا, لیکن اتنا تو وہ بھی جانتا تھا کہ خدا. توجہ کیجیے گا, اسے اسی اجمال کی تفصیل چاہیے تھی. کاش میرا مجمع اس لفظ کو محفوظ کر لے تاکہ امام کے جواب سے بھی لطف آ جائے. اتنا تو وہ بھی جانتا تھا کہ خدا, اتنا اس کو بھی معلوم تھا کہ اللہ, وہ بھی جانتا تھا کہ رحمان و رحیم, سارے چکے سورہ الہام پہنچ چکا تھا, لیکن پوچھا فما معرفت اللہ. جانتا تو ہے ان لفظوں کو, لیکن ان اس اجمال کی تفصیل چاہیے. اور امام نے تفصیل میں کیا بیان کیا؟ جملہ سنو گا امام کا, اور اگر سن کر کے کوئی حسینی اپنی جگہ پر رہ جائے تو بات ہی کیا. توجہ کیجیے, اللہ رے جواب امام, کیا جملہ امام نے ارشاد فرمایا. فرماتے ہیں جب اس نے کہا فما معرفت اللہ, اللہ کی معرفت کیا ہے؟ امام نے کہا معرفت اہل کل زمان امامہم. اللہ کی معرفت کیا ہے؟ تمام معرفت اللہ, اللہ کی معرفت کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں تمام اہل زمانہ کی معرفت امام زمانہ سے. یہ کوئی میری خطابت نہیں ہے کہ آپ کو جس میں فتوا لگا رہے ہیں توجہ کیجیے گا کہ یوں ہو گئی. نہیں, یہ امام کا جملہ ہے. معرفت اہل کل زمان امام ہوں, یعنی میں لفظوں کو واضح کروں, یعنی لوگوں کا اپنے امام کو پہچاننا خدا کو پہچاننا ہے. میرے مجھ میں بچا اپنی توحید, جانا اپنے امام کا جواب معرفت اہل کل زمان امامہم, ہر زمانے کے لوگوں کی معرفت جو اپنے امام سے ہے, یہ اللہ کی معرفت ہے. سوال ہے معرفت اللہ, اور یہ امام کا جواب ہے معرفت الامام, یعنی معرفت الامام کانہ معرفت اللہ. اب یہ اس کی وضاحت میں کیسے کروں میرے عزیزو, نہ میں خود سمجھ سکتا ہوں ان جملوں کو, نہ سمجھا سکتا ہوں آپ کے سامنے, لیکن کم از کم ترجمے کی حد تک بات رہ جائے کہ معرفت اہل کل زمان امامہم, یعنی اپنے زمانے کے امام کو پہچاننا کانہ خدا کو پہچاننا ہے. لیکن جملہ یاد رکھیے گا, امام نے یہ نہیں کہا معرفت اہل کل زمان امامہم, اپنے زمانے کے جواب کیا ہے معرفت اللہ. سوال کیا ہے معرفت اللہ, جواب کیا ہے معرفت امام, تاکہ محسوس کرو معرفت اللہ, اللہ اور ہے امام اور ہے. لیکن اس کا پہچاننا ہی اس کا پہچاننا ہے, کیونکہ تم اس تک تو پہنچ ہی نہیں سکتے, اس مفہوم کو مزداد میں لا ہی نہیں سکتے. اب سمجھے اس اجمال کی تفصیل کیا ہے. وہ محمود ہے اجمال, وہ محمود ہے اجمال, اس کی تفصیل ہے محمد. وہ اعلیٰ ہے اجمال, اس کی تفصیل ہے علی. وہ فاطر السماواتی والارض ہے اجمال, اس کی تفصیل ہے فاطمہ. ان کو زوات قدسیہ کو دیکھتے جاؤ, ان
اپنے ایمان کو سمجھتے جاؤ، اور جب ذہن کھٹ کے نہ پہنچ سکے کہیں تک تو بس اتنا کہہ دینا وہ کیسا ہوگا جو ان کا بنانے.
محسوس کیا کہ وہ اس مفہوم اجمالی جو ذہن میں آئے، زمین کو دیکھا کوئی ہے اس کا خالق، اس کی شان خلاقیت چاہے، کوئی مرقع خلاقیت چاہیے تھا. کہہ تو رہے ہیں سجدے میں سبحان ربی اللہ علیہ و بحمد، اس کا علو کیسا ہے، کوئی مرقع علو چاہیے تھا. اور جس کو ہماری فلسفے کی زبان میں مظہر کہا جاتا ہے، مظاہر پروردگار عالم نے بنایا، کیونکہ خدا کی یہ مجبوری ہے کہ وہ انسان نہیں ہو سکتا، انسان کی یہ مجبوری ہے کہ یہ خدا نہیں ہو سکتا. لفظوں کا بدلو، خدا واجب الوجود ہے، ممکن الوجود نہیں ہو سکتا. انسان ممکن الوجود ہے، واجب الوجود نہیں ہو سکتا. وہ ممکن نہیں ہو سکتا، ہم واجب نہیں ہو سکتے، پہچانے کیسے؟ کوئی ضرورت تھی کوئی ایسا ہو کہ جو امکان کی حد آخر کا ہو، کوئی ایسا ہو جو امکان کی حد آخر پر ہو، متصف وجود ہو. اب آگے یہ بات دو لفظ جگہ پر کہتا چلوں، مجھے نہیں یاد کہ میں نے کہا کہ نہیں تھا. کوئی ایسا ہو جو امکان کی حد آخر پر ہو اور متصف وجود ہو، واجب نہ ہو. واجب عقلی اعتبار سے، فلسفے کے اعتبار سے واجب تو دو ہو ہی نہیں سکتے، اور دوسری جگہ واجب تو ایک ہے، خود یہ واجب نہیں ہے، لیکن ممکن میں ہم جیسا بھی نہیں ہے. ممکن کے حد آخر پر ہے، حد آخر کے معنی یعنی تمام کمالات امکانی اس کے اندر بدرجہ عدم پائے جاتے ہیں. تمام کمالات امکانی اس کے اندر بدرجہ عدم پائے جاتے ہیں. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ اس نے اس سے لیا، اس نے اس سے لیا، اس نے اس سے لیا، نہیں نہیں، یہ وہ ہے جو بلا فصل خدا سے لے. یہ وہ ہے بھائی، ہمارے یہاں کیا ہے، ہمارے یہاں کیا ہے، آپ توجہ کریں. ہمارے پاس علم ہے، جہل ہے جس کو ہم نام علم جانتے ہیں. ہم نے اپنے استاد سے لیا، انہوں نے کس سے لیا، انہوں نے اپنے استاد سے لیا، انہوں نے کس سے لیا، انہوں نے اپنے استاد. سلسلہ چل رہا ہے. قرآن مجید نے کیا کہا، توجہ کیجیے گا، قرآن مجید نے کیا کہا، فوق کل ذی علم علیم. اور جو کیجیے گا، فوق کل ذی علم علیم، ہر علم رکھنے والے کے اوپر کوئی عالم ہے، ہر علم رکھنے والے کے اوپر کوئی عالم ہے. کوئی منزل آخر نہیں ہے، ہر ایک کے اوپر کوئی ہے. اور اب تاریخ آپ کی سمجھی ہوئی ہے، میں اس سے پہلے پہنچ چکا ہوں، اشارہ صرف کر رہا ہوں آپ کے سامنے تاکہ ذہن پہنچ جائے. آپ نے دیکھا جائے موسا، کوئی مرتبہ کسی نے پوچھا سب کچھ بڑا عالم کون تھا، میں کہ جاؤ ذرا اس کے پاس، تو پروردگار عالم بھی تھا کہ معلوم ہو کہ فوق کل ذی علم علیم، ہر صاحب علم کے اوپر کوئی علم رکھنے والا ہے. یہ
یہ سلسلہ کہیں تو ختم ہوگا, پہنچ بھی جائے گا. یہ سلسلہ کہیں تو ختم ہوگا کہ جہاں پر فوقہ کو ذلے کو فوقہ کل ذی علم علیم کی منزل آخر آ جائے, جس جگہ پہ یہ سلسلہ ختم ہوتا ہے اسے ہونا کہتے ہیں. تو اس کے اوپر کوئی علم رکھنے والا نہیں ہے. جب خدا تک منزل آ گئی علم کی تو اس کے بعد کوئی ایسا اس کے علم کا مظہر ہے؟ نہیں نہیں, یہ بات واضح نہیں ہوگی. تو یہ لفظ مظہر پریشان کرے گا ہمارے جوانوں کو یا ہمارے کمسن بھائیوں کو. آپ دیکھیے اپنے گھروں میں باپ نے کہا بیٹے سے کہ بیٹا دیکھو لائٹ آ رہی ہے, تو بیٹا کیا کرے گا؟ جا کے تار نکالے گا, ہاتھ میں چھلائے گا, دیکھے گا لائٹ آ رہی ہے, ایسے کرے گا؟ میں جملہ کہہ رہا ہوں ذرا غور کریں. بیٹا جا کر کے تار نکالے گا, دونوں تار ہاتھ میں چھلائے گا اور پھر بتائے گا لائٹ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے. کا چھلا تو لے گا لیکن بتائے گا کیسے؟ پھر کیا کرے گا؟ کہا یہ کبھی نہیں کر سکتا ایسے. کیوں نہیں کرے گا؟ کیونکہ وہ کرنٹ کس جگہ پر ہے وہاں ہم نہیں جا سکتے. یعنی ہمارے اندر اس کے تحمل کی طاقت نہیں ہے. مجبوری ہے ہماری کہ ہم اسے چھو نہیں سکتے. اس کی مجبوری یہ ہے کہ وہ ہم جیسا نہیں ہو سکتا. کہ پھر کیا کرے؟ کیسے معلوم ہو کہ لائٹ آنے کا؟ آسان سی بات ہے, سوئچ آن کیجیے. سوئچ آن کریں گے تو کیا ہوگا؟ بلب جل جائے گا. کہ بھائی ہم نے یہ نہیں پوچھا بلب جل رہا ہے کہ نہیں, ہم نے پوچھا لائٹ آ رہی ہے کہ نہیں. کہ اگر لائٹ نہ آئے گی تو بلب نہیں جلے گا. میں اتنی دیر تک بات کروں گا کہ بات واضح ہو کہنا کیا چاہتا ہوں. لائٹ نہیں آئے گی تو بلب نہیں جلے گا. یعنی کیا مطلب؟ کہ اس لائٹ کا مظہر ہے بلب. مظہر یعنی جہاں سے ظہور ہو, جہاں سے کوئی شے ظاہر ہو, جہاں سے کوئی شے ظاہر ہو اسے کہتے ہیں مظہر. مظہر جہاں سے کسی شے کا ظہور ہو. لائٹ کا کرنٹ کا ظہور کہاں سے ہوا؟ کبھی بلب سے ہوگا جل کر کے, کبھی پنکھا جل گھوم کے بتائے گا, کبھی پھر ٹھنڈی ہو کر کے بتائے گی. یہ الگ الگ مظاہر ہیں اسی ایک کرنٹ کے. صاحب علم کے اوپر کوئی علم رکھنے والا ہے, یہ سلسلہ کہاں ختم ہوگا؟ کہیں تو ختم ہوگا. کیونکہ ایک منطق کی اصطلاح ہے کہ تسلسل باطل ہے. تسلسل باطل ہے یعنی اگر ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ایک, یہ ہو ہی نہیں سکتا. آپ سوچیے اگر ایک انسان یہاں پہ کھڑا ہو جائے, اس کے بعد دوسرا کھڑا ہو, اس کے بعد تیسرا کھڑا ہو, یہ سلسلہ انفنائٹی لامحدود سلسلہ ہو, اور یہ کہے کہ تم کب بھاگو گے؟ کا جب یہ والا بھاگے گا, کا تم کا جب وہ والا بھاگے گا. کہ دوڑ کبھی شروع ہوگی؟ جب سلسلہ لامحدود ہے تو کبھی نہیں شروع ہوگی. اور اگر دوڑ شروع ہو جائے اس کے معنی کہیں وہ سلسلہ رکا تو جلد میں وہ فوقا کلے علم علیم, ہر صاحب علم کے اوپر کوئی علم رکھنے والا ہے, تو کہیں تو جا کر کے یہ سلسلہ رکا ہوگا. کہ جہاں رکا اسے خدا کہتے ہیں. تو جو کیجیے گا, علم خدا کی شان کیا ہے کیسے پہچانے؟ کیسے معلوم ہو کہ جہاں رکا اسے خدا کہتے ہیں؟ اس نے اپنے علم کا کوئی مظہر بنایا. اس کی صفات کا کوئی مظہر ہے کہ جس کو جس جگہ سے علم الہی کا ظہور ہوگا. جو میرے عزیزوں, جس کے ذریعے سے علم الہی کا ظہور ہوگا, علم الہی کا ظہور ہوگا. ہمارے اور آپ کے پاس سے علم الہی کا ظہور نہیں ہو سکتا. اب ہم بالکل وقت نہیں رہی ہے, میں جلدی سے بات کو ختم کر رہا ہوں. ہمارے اور آپ کے پاس سے علم الہی کا ظہور نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم عالم کم ہیں, جاہل زیادہ ہیں. لاکھ پروفیسر ہو لیکن ایک ہی سبجیکٹ میں تو ہوگا, کہ تمہیں علوم میں جاہل ہے. اچھا ایک جملہ کہہ رہا ہوں سر, ایک ہفتہ ہے کہ جتنی دنیا آگے بڑھ رہی ہے
لوگ کہتے ہیں کہ علم بڑھ رہا ہے لیکن لگتا ہے ایسا کہ جہالت بڑھ رہی ہے. دیکھیے ہمارے اور آپ کے بچپنے میں گاؤں میں ایک ڈاکٹر ہوتا تھا جو سب کچھ جانتا تھا. آنکھ کی دوا اس سے لے لو, کان کی دوا اس سے لے لو, ہاتھ کی دوا اس سے لے لو, دانت کی دوا اس سے لے لو, سب کہیں کوئی مشکل آئے اس ڈاکٹر نے اس نے دو پڑیاں دوا دی تو ٹھیک ہو گیا. کتنا بڑا عالم تھا وہ, اور آج جتنا آگے بڑھتے جا رہے اتنا محدود ہوتے جا رہے. یہ آنکھ کا جاننے والا ہے, کان کا نہیں, یہ کان کا جاننے والا ہے. پتہ نہیں چلنا کہ علم آگے بڑھ رہا ہے کہ جہالت آگے بڑھ رہی ہے. مزاق بات کر رہا ہوں سلسلے کی کہ ہم اور آپ علم الہی کا مظہر نہیں ہو سکتے کیونکہ ہمارے پاس علم کا میں کیا لگ جاتا ہے. علم الہی کی شان کیا ہے؟ کہ خدا کے تمام صفات کی شان یہ ہے کہ جیسا وہ ویسی صفت. کا کیا مطلب؟ کہ وہ بھی لامحدود ہے, صفت بھی لامحدود ہے. تو جب لامحدود صفت کے لیے کوئی مظہر بنے تو یہ بھی لامحدود ہو, کیونکہ لامحدود کا مظہر کوئی محدود بن ہی نہیں سکتا. اور اب اس کو میں واضح میں کر سکوں گا. اب اپنا یہ 100 واٹ کا جو بلب ہوتا ہے اس کو جا کر کے 25,000 واٹ جیسے ٹرین چلتی ہے دو تار لگائیے وہاں لگا دیے بلب جلے گا. کہ جلے گا کہ ہیٹ پھٹ جائے گا. کیوں؟ اس کے اندر تحمل نہیں ہے کہ اس کا مظہر بنے. کیا اس میں جلانے کی طاقت نہیں؟ ٹرین کو چلا رہا ہے 25,000 وولٹ ہے وہ. کہیں اس میں جلانے کی طاقت تو ہے, اس میں جلنے کی طاقت نہیں ہے. کیوں؟ اگر یہ تار لگ جائے گا تو تعامل نہیں کر سکتا. کیوں؟ کہ مظہر تو گھر میں, تو ہمارے مظہر تھا لائٹ کا, یہ نہیں تھا کہ گھر میں مظہر تھا کیونکہ وہاں کرنٹ چھوٹا تھا, کرنٹ کی پاور کا پاور کم تھی. لیکن یہاں کی کنٹینیو وولٹیج میں چل رہا ہے, یہاں تحمل نہیں کر سکتا, اس کا مظہر نہیں بن سکتا. کیا اس کا مظہر کون بنے گا؟ کیا ٹرانسفارمر بنے گی؟ تو مظہر بھی صلاحیت کے اعتبار سے ہوتا ہے. اگر کہیں پر تجلی ربہ ہو جائے تو موسیٰ تو برداشت نہیں ہوتا. پھر کوئی مظہر چاہیے, پھر کوئی مظہر چاہیے. مظہر کس کا؟ میں کسی کا تو رک رہا ہوں, باقی آپ خود جھکو لیجیے گا. علم الہی کا مظہر, علم خدا کیا ہے؟ لامحدود. خدا کو پہچاننا ہے, علم خدا ہے لامحدود. تو مظہر بھی کوئی چاہیے جو لامحدود ہو, انفینائٹی. علم لامحدود کے معنی کیا ہیں؟ بس آخری منزل. علم لامحدود کے معنی کیا ہیں؟ کا معنی یہ ہے کہ جو پوچھو بتا دے. یہ نہ کہے کہ سوچیں گے اور دیکھیں گے اور مطالعہ کریں گے. علم لامحدود کے معنی یہ ہے کہ جو علم الہی کا مظہر ہوگا اس کو لامحدود ہونا چاہیے. لامحدود ہمارے اعتبار سے, خدا کی طرف سے نہیں. ادھر سے تو محدود ہے کیونکہ ممکن ہے, ہماری طرف سے لامحدود ہے. اب یہ بھی بات جملہ توجہ چاہتا ہے لیکن وقت میں گنجائش نہیں ہے. ہماری طرف سے لامحدود ہے. جب ہم دیکھ رہے ہیں تو لامحدود دیکھ رہا ہے, خدا دیکھ رہا ہے تو محدود دیکھ رہا ہے. وہ غالب تو وہی ہے, توجہ دیجیے گا, اس کی طرف سے محدود ہے. اب وہ کیسے اور کیا, یہ بات یہاں پر بھی نہیں ہو سکتی. مان حال کوئی ہے ایسا تاریخ میں کہ جس سے جو بھی پوچھا جائے کبھی نہ کہے کہ چلو جاب مطالعہ کر لیں, دیکھ لیں, پوچھ لیں, سوچ لیں. ایک ہم کو ایسا ملا جس کی ذات پر کل اعتراض اتنا تھا, جس کے علم لامحدود پر صرف ایک اعتراض لوگوں نے کیا. وہ اعتراض کیا تھا کہ آپ اتنی جلدی کیسے جواب دے دیتے ہیں؟ معرفت اہل کل زمان امام ہوں. لوگوں کو اپنے امام زمانوں کو پہچاننا یعنی خدا کو پہچاننا. کیوں؟ چونکہ تمہارے ذہن کی رسائی مظہر الہی سے آگے ہو ہی نہیں سکتی, تم مظہر سے آگے ہو ہی نہیں سکتے. انسان اپنی آخری منزلوں پر جائے گا تو مظہر خدا تک پہنچے گا. اور مظہر خدا کون ہے؟ امام ہے. امام وہ ہوتا ہے جو تمام صفات الہیہ کا مظہر ہو. توجہ میرے عزیز ہو, ہم بلا وجہ نہیں پیدا کیے گئے, ہم کو بنایا گیا ہے معرفت کے لیے. خدا کی معرفت, خدا کی معرفت کیسے ہوگی؟ مظاہر کے ذریعے. مظاہر کون ہے؟ امام. اب اس لیے اشرے کا موضوع ہے معرفت امام, اور یہ ہے معرفت امام کی ضرورت. کہ اگر ہم نے امام کو پہچان لیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے پروردگار کو پہچان لیا. اپنے پروردگار کو پہچان لیا کا مطلب کیا ہے؟ اپنی خلقت کے سبب کو پورا کر دیا. ایک صلوات پڑھو محمد اور آل محمد. جتنی معرفت ہوگی, میں نے عرض کیا آپ کے سامنے, جتنا انسان کے اندر معرفت پائی جائے گی اتنا انسان کے اندر غلامی پائی جائے گی. فَإِذَا عَرَفُوهُ عَبَدُوهُ, یہ کلیہ دیا امام نے کہ جب اسے پہچان لیں گے تو اس کی عبادت کریں گے. جتنی معرفت ہوگی اتنا غلامی پائی جائے گی. امام مدینے سے چلے, میرا دو لفظ آگے بڑھنا لگا, چھوڑ رہا ہوں اس جگہ کو. آپ دیکھیے مدینے سے چلتے ہوئے کتنے لوگ ایسے ہیں, یہاں نہ جائیے وہاں نہ جائیے, کہاں جا رہے ہیں وہاں تو یہ ہوگا ہے, بچوں کو ساتھ میں لے جائیے, خواتین کو نہ لے جائیے. آپ کون ہوتے ہیں امام کو مشورہ دینے والے؟ کس نے حق دیا ہے کہ حجت پروردگار کا کوئی مشورہ دے؟ کبھی بھی امام کو مشورہ نہیں دیا جاتا, امام کی صرف اور صرف اطاعت کی جاتی ہے. مردوں میں سب سے نزدیک امام حسین سے کون ہے جن کو ہاتھ رکھیے؟ اگر دل جواب نہ دے تو بات ہی کیا ہے. عورتوں میں سب سے نزدیک امام حسین سے کون ہے؟ اور پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ آپ دکھا دیجئے کہ زینب و عباس نے کوئی ایک مشورہ دیا ہو. کہیں نہیں. میں چاہ رہا تھا اسی مدینے کی جگہ پر رک جاؤں کیونکہ مسائل آنے شروع ہو رہے, لیکن تو ذہن میں سوچ کے آیا تھا وہ بار بار ایسا لگ رہا جیسے چاہ رہا ہو کہ اس مصیبت کو پہا جائے. بہرحال کوئی مشورہ آپ کو نہیں ملے گا, اطاعت ہے, آقا کے چہرے پر نظر ہے. یہ چاہتے کیا ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ مردوں میں کوئی عباس سے زیادہ حسین کو نہیں پہچانتا, عورتوں میں کوئی زینب سے زیادہ حسین کو نہیں پہچانتا. معرفت ہے, معرفت مجبور کرتی ہے اطاعت پر. اچھا, آپ میں سے کون ایسا نہیں ہے جو ہر لمحہ امام کی خدمت میں رہنا چاہتا ہے؟ ہم اپنے تمام گناہوں کے باوجود چاہتے یہی ہیں کہ امام کے ساتھ رہیں, اور اپنے اعمال کا شرمندہ بھی ہیں کیونکہ ہم کو پتا ہے کہ امام حسین ہماری ہر حرکت کو جانتے ہیں. اور انہیں ہمارے بارے میں سب پتا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں, کیا کر رہے ہیں. اور اسی لیے تو مجلس میں آ کر کے بیٹھتے ہیں کہ روتی ہوئی آنکھوں سے خدا سے کہیں پروردگار ان اشکوں کا واسطہ مجھے معاف کر. سب چاہتے ہیں امام کی خدمت میں رہے. امام حسین نے کہا مسلم ادھر آؤ. جناب مسلم قریب آئے کہ مسلم کوفے چلے جاؤ. پھر کہوں گا ذمہ داری سے کہنا مجھے دکھا دیجئے. جناب مسلم نے کہا کہ آقا ان کو بھیج دیجئے, ہم آپ کے پاس رہنا چاہتے ہیں. امام کہہ کر کے چلے ہیں کہ جو میرے ساتھ آئے گا وہ شہید ہوگا. مدینے میں اعلان کیا, راستے میں ہر جگہ اعلان کیا کہ جو میرے ساتھ آئے گا وہ شہید ہوگا, اور جو نہیں آئے گا وہ کامیابی تک نہیں پہنچ سکتا. مسلم کو پتہ ہے کیا ہونے والا ہے، لیکن یہ نہیں کہہ رہے کہ کسی اور کو بھیج دیجئے، ہم آپ کی خدمت میں رہنا چاہتے ہیں، کچھ نہیں، مسلم کوفہ چلے جاؤ، سر جھکایا چل دیے، کیوں؟ معرفت ہے، کہیں آپ نے دکھائیں گے مسلم جناب مسلم نے ذرا بھی کچھ کہا ہو کہ مولا، کچھ بھی نہیں. کوفے سے خطوط آئے ہیں، خطوط کے جواب میں مسلم جا رہے ہیں، کیوں؟ تاکہ پتا چلے کہ تم ہماری حجت کی کیسے حفاظت کرتے ہو. ابھی تم نے وضاحت کا موقع نہیں دے گا، میں نے آپ کے سامنے عرض کرتا کہ تمہارے خطوط آئے ہیں، یہ دو آنے والے آخری تھے جو امام نے خط لکھا مدین کوفے والوں کے نام، اور میں بھیج رہا ہوں کس کو؟ اخی، انی باعث علیکم اخی وابن عمی وثقتی من اہل بیتی، اپنے بھائی کو، اپنے چچا کے بیٹے کو، اور اپنے اہل بیت میں بھروسے مند فرد کو، اللہ رے حسین ابن علی کا حسن انتخاب. اور جب مسلم لکھ دیں گے وہاں کے حالات، پھر میں تمہاری طرف آؤں گا. مسلم جناب مسلم آ گئے، وقت نہیں رہ گیا، میں نے تفصیل سے بولتا آپ کے سامنے، جناب مسلم آئے، امام حسین کا خط پڑھا، لوگوں نے بیعتیں کی، 18,000, 25,000, 40,000 تک کی روایت موجود ہے کہ جناب مسلم کے ہاتھ پر بیعت کی گئی. جناب مسلم نے خط میں لکھ دیا امام حسین کے، مولا کوفے کے حالات یہ ہیں. ایسا نہیں جناب مسلم کو پتا نہیں ہے کہ امام جانتے ہیں کہ حالات کیا ہیں، نہیں نہیں، بلکہ جناب مسلم اپنی ذمہ داری ادا کرنا چاہتے ہیں کہ میری جو جس کام کے لیے بھیجا گیا ہوں وہ ذمہ داری ادا ہو جائے، ورنہ وہاں تو جانتا ہے حالات کیا ہے. ادھر یزید کے جاسوسوں نے لکھا، کوفے کے حالات سے باخبر کیا، اس نے ابن زیاد کو بصرے سے کوفے بھیجا. ابن زیاد ملعون کا آنا تھا کہ زمانہ بدل گیا، اور جب اس نے لوگوں پر تحدید کی اور جس نے بھی مسلم کو پناہ دی اس کا خون حلال ہے، اس کا گھر جلا دیا، یہ ساری باتیں. نوبت یہ آئی کہ وہ مسجد کوفہ جس میں جناب مسلم نماز پڑھاتے تھے، مسجد چھلک نہیں ہوتی تھی. جب جناب مسلم مسجد میں آئے ہیں نماز پڑھانے کے لیے تو 30 آدمی لکھے ہیں کہ موجود تھے، اور جب نماز عشاء سے فارغ ہو کر کے پڑھتے ہیں تو 10 لوگ تھے، اور جب باب الکندہ سے باہر نکلے ہیں تو اکیلے تھے. عقیل کلال کوفے میں تنہا. میں کیوں پڑھ رہا ہوں اس مصیبت کو؟ اس لیے کہ آج پہلی ہے، آج پہلی تھی، اور چاہتا ہوں کربلا کے پہلے شہید کا تذکرہ کروں. کربلا کے سلسلے کا پہلا شہید کون؟ بنی ہاشم میں جناب مسلم. دیباچے کربلا ہے مسلم، جو کربلا میں آنے والا ہے سب مسلم پر آ رہا ہے. جناب مسلم مسجد کوفہ سے باہر آئے، ہر کوفے کے دروازے پر گئے کہ کہیں سے کوئی راستہ مل جائے کہ جا کر کے میں مولا کو یہ بتا دوں کوفہ بدل گیا. جانتے ہیں کہ مولا کو پتا ہے لیکن اپنی ذمہ داری کو پوری کروں. کوئی راستہ نہیں ملا. دن میں ایک مسجد میں چھپ کے بیٹھ گئے مسلم، رات آئے پھر چلے، پھر کوئی راستہ نہیں. اب نوبت یہ آ گئی کہ بھوکے بھی ہیں اور پیاسے بھی ہیں. احساس ذوف ہے ہر درجہ پیاس ہے مسلم پر. پھر رات کی تاریخی میں پوچھے گلیوں میں گھومتے پھر رہے کہیں سے کوئی راستہ مل جائے. کیا دیکھا ہے چبوترے پر ایک عورت بیٹھی کسی کا انتظار کر رہی ہے. جناب مسلم نے بڑے اشارے سے پانی مانگا، وہ اندر گئی، کاسا لے کر کے آئی، پانی دیا جناب مسلم کو، پانی پی لیا، چبوترے پر بیٹھ گئے. اس نے کہا کہ شیخ مسلم اپنے اکیلے آئے ہوئے یہاں نہ بیٹھ، تجھے لوگ پریشان کر سکتے ہیں، ان کے تلاش میں ہیں. جناب مسلم نے کوئی جواب نہ دیا اور پھر اندر چلی گئی. کچھ دیر کے بعد پھر آئی، تجھے پھر بیٹھے ہوئے تو کہتی ہے مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ میرے دروازے پر کوئی جوان بیٹھا ہو. اپنے گھر چلا جا. اتنا سننا آئے گا کہ ہاشم کو جوش آیا، مسلم نے سر اٹھایا، کبھی بھی یہ بتا دے کہ جس کا گھر نہ ہو وہ کہاں جائے. تم کون ہو؟ تم غریب الوطن ہے، وطن کا مدینہ نام کا ہے. اتنا سننا تھا بسر ہوئی. ابھی نماز صبح کے تعقیبات سے فارغ نہ ہوئے تھے مسلم کہ چاروں طرف سے گھر گر گیا. ساری باتوں کو چھوڑ رہا ہوں, چاروں طرف سے گھر گر گیا. جب مسلم مسلح سے اٹھے, اسلحہ سجنا شروع کیا تو وہاں نے پوچھا کیا ارادہ ہے؟ کہا سن نہیں رہی ہو, چاروں طرف سے فوج آ گئی. جب میری غیرت گوارا نہیں کرتی تو میری وجہ سے دشمن تمہارے گھر. اللہ نے مسلم کو اسیر کیا گیا. نیتر کے لوگ ابن زیاد کے سامنے آئے, دارو لمارا پر رکے مسلم, اشارے سے پانی مانگا, پانی ملا مسلم کو لیکن پی نہ سکے کیونکہ گنگا نے مبارک شکست آئی. خون پانی میں خون گرا, مسلم نے پانی کو پھینک دیا, دوبارہ پانی ملا, پھر پھینک دیا. پھر آواز دیتے اگر یہ میری قسمت میں ہوتا تو میں پی چکا ہوتا. ارے کیسے پی لیتے مسلم, یہ پوچھا ابن زیاد کے سامنے لایا گیا. مسلم ابن زیاد کے سامنے کھڑے ہیں, کسی نے کہا امیر کو سلام کرو, آواز مالی امیر ان سے والا حسین. ارے میرا کوئی امیر نہیں ہے سوائے حسین ابن علی کے. ابن زیاد نے کہا سلام کرو یا نہ کرو تمہیں قتل کیا جائے گا. مسلم کہتے ہیں اگر قتل ہی کرنا ہے تو میں چند وصیتیں کرنا چاہتا ہوں. لوگ یہ وصیتیں تمام ہوئی, جلد مسلم کو لے کر کے بالا خانے پر گیا. دو منٹ مشکل سے جلد مسلم کو لے کر کے بالا خانے پر گیا. جناب مسلم نے کہا اتنی مہلت دے دے دو رکعت نماز پڑھوں. اللہ رے خاندان بنی ہاشم کا طرز فکر, دو رکعت نماز پڑھوں. جناب مسلم نے نماز تمام کی, جلد کی تلوار پلنا چاہتی ہے یا یہ کہ کوٹے سے دھکیل دیا گیا مسلم کو بالا خانے سے چلے مکے کا رخ کیا. آواز دی السلام علیکم یا ابا عبداللہ, ہوا کے توش پر مسلم کا سلام چلا. حسین ابن علی نے سنا وعلیکم السلام.
سر پر دست
حسین نے یہ برتاؤ کیا تھا کاش سکینہ نے نہ دیکھا. آخری جملہ, آخری جملہ میرے عزیزو, اگر کی بات چکر والا مسلم کی مجلس نہ ہوتی تو ختم کر دینا. آخری جملہ, جب کسی کا کوئی مرتا ہے تو جو وارث ہوتا ہے, جو بیٹھتا ہے, لوگ آ کے دلاسا دیتے ہیں, تسلیت دیتے ہیں, حضور اللہ حضور رکھو ہم بھی آپ کے غم میں شریک ہیں. اپنے اپنے جملوں میں جناب مسلم کی خواتین میں زوجہ مسلم ساتھ ہے قافلے کے, خیمہ لگایا گیا, جناب مسلم کی زوجہ بیٹھی ایک ایک آ کر کے دلاسا دے رہا ہے, بیوہ ہو گئی ہے تو آگ لگ گیا ہے. جناب مسلم کی زوجہ عباس کی حقیقی بہن رقیہ, میرے عزیزو ابو الفضل عباس چاروں بھائی موجود ہیں. اب یہ تاریخ لکھ تو نہیں رہی, لیکن تصور سے کرو کہ جناب عباس اپنے بھائیوں کے ساتھ آ کر کے بہن کے سامنے بیٹھے ہوں گے, کیا کہا ہوگا, اے میری بہن گھبرا نہیں, بہن کو کتنا ناز ہوگا جس کے چار چار بھائی ایسے موجود ہو, جس میں عباس جیسا بھائی ہو. اے میری بہن, عباس نے نظروں سے بہن سے کہا, میری بہن گھبرا نہیں, مجھے